بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے پاس آج کل ایک صدقہ آیا ہوا ہے اور کسی صاحب نے تفصیل سے یہ سوال لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں جو بدعتی حضرات کی روایات پائی جاتی ہیں ان کا کیا مقام ہے. پھر انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حدیث ناقابل اعتماد ہے. پھر یہ بھی اصرار کیا کہ تم خود اس کا جواب لکھو اور کوئی نہ لکھے. تو پچھلے تقریباً دو ہفتے سے اسی موضوع کو لکھ رہے ہیں. لگا اللہ کی توفیق سے کوئی 40-50 صفحے ہوئے اور کوئی وقت ہی نہیں ملا ان دو تین دن میں کہ جو چیز آج کہنی تھی اس کا کچھ مطالعہ کرتے. تو اس لیے آج آپ سوال کر لیں, جو آتا ہوا اس کا جواب دے دیں گے. جو کچھ اب تک لکھا ہے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیں. جن صاحب نے سوال کیا ہے انہوں نے لفظ سے لکھا کہ آپ کی کتابوں میں جو بدعتی حضرات کی روایات ہوتی ہیں اور یہ بدعتی کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حکومت قائم ہو تو پھر اس کے بعد خون کا فیصلہ کریں گے. پہلا گروہ جو تھا انہوں نے شدید احتجاج کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلہ چلی گئیں, اور نائلہ عیسائی خاتون تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ. اور اللہ نے جو اس بات کی اجازت دی ہے قرآن کریم میں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے, تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کیا تھا. تو اس وقت معاشرہ مسلمانوں کا اتنا شفاف تھا کہ کوئی ایک بات ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بیوی چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عیسائی تھی تو لہذا یہ عیسائیوں کی سازش تھی. کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگلیاں اور جس قمیص پہ خون لگ گیا تھا یہ لے کے راتوں رات مکہ مکرمہ چلیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئی کہ خلیفہ راشد کو قتل کر دیا گیا, اور انہوں نے وہاں سے بصرہ کا رخ کیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو چھ آدمی کہے تھے کہ میری جگہ ان میں سے کسی کو بھی خلافت دے دی جائے ان میں حضرت طلحہ زبیر اور سعد تین اور علی رضی اللہ عنہ چار یہ حیات ہیں تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بعض جگہ کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے اور پھر یہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ مدینہ منورہ واپس آتی وہ وہاں سے بصرہ تشریف لے گی اور بصرہ والوں نے انہیں کہا کہ آپ آئیں اور ہم سب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اتنا دباؤ تھا مدینہ منورہ میں کہ آپ بیعت لیں کیونکہ طلحہ بھی چلے گئے زبیر چلے گئے سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ لے دے کے ایک ہی رہ گئے تھے اور وہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت امت کو بغیر کسی امیر المومنین کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے آپ بیعت لے لیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں دوسری طرف بھی لوگ تھے مخالف بھی تھے انہوں نے کہا مت بیعت لیں اور ان میں ان کے اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی شامل حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا آپ بیعت نہ لیں اور انہوں نے کہا اس وقت امت کا حال یہ ہے اور تم دیکھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 40 دن محاصرہ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امت چلتی رہی ہے نا کچھ حد سے اگر آپ بیعت نہیں لیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف لوٹیں گے اور پھر آپ بیعت لیں اور اگر آپ نے بیعت لے لی اب تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ عثمان کو شہید کرانے میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے خلافت مجھے ملے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹے پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ خط لکھیں اور جتنے بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کیے ہیں سب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کی بیعت کریں تو جتنے دن میں بھی آ جائیں گے ہفتہ دو ہفتہ اور ان کی بیعت کو سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے اپنے صوبوں اور شہروں کی طرف سے بیعت کر دی بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت لے لی اب مشہور جو ہوا تو اب بجائے اس کے کہ لوگ اتنی لمبی باتیں کرتے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ تم کون تو جو کہتا تھا میں عثمانی ہوں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس گروہ کے ساتھ ہوں جس میں طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرا گروہ جو تھا ان سے کوئی کہتا تھا کہ تم کون ہو تو وہ یا تو کہتے تھے علوی یعنی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں شامل تو یہاں سے بات بنی کہ کان عثمانی یہ آدمی عثمانی تھا کان علوی یہ آدمی علوی تھا اور پھر آہستہ آہستہ کچھ ہفتے کے بعد لوگوں نے جب تاریخ کو لکھا اور پڑھا تو کہا تم کس کے شیعہ ہو تو کچھ لوگوں نے کہا ہم شیعان عثمان ہیں شیعہ کا مطلب گروہ شیعہ کا مطلب پارٹی تو ہم عثمانی پارٹی ہیں تم کون ہو انہیں کہا ہم شیعان علی ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں عثمان رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں ہیں یہ شیعہ کا لفظ پہلی مرتبہ وہاں آیا تو اس لیے اب وقت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو آگے گیا تو باقی باتیں بعد میں شامل ہوئی مگر نہ بنیادی طور پہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ کان عثمانی ہیں یہ آدمی عثمانی تھا یہ آدمی شیعہ عثمانی تھا یہ آدمی شیعہ علوی تھا تو شیعہ میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کا مطلب ایک پارٹی اور گروہ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب اقتدار قائم ہوا خلافت قائم ہوئی تو پھر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئی ہیں دسترات سے انہوں نے بیعت فرمائی پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی پھر سب کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو شیعان علی تھے یہ اس وقت تک ایسے ہی تھے اب جب اس میں بات شروع ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں امت میں تو لوگوں نے کہا یہ عقیدے کی بدعت ہے ورنہ امت میں عقیدہ یہی رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ علی سب سے اچھے ہیں تو یہ عقیدے کی بدعت ہے یعنی نئی چیز ہے یہاں سے بات شروع ہوئی پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ اٹھے انہوں نے کہا وہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں یہ علی تو خود اللہ ہے معاذ اللہ وہ نئے نئے یہودی تھے مسلمان ہوئے تو جس طرح ان کے مسلک میں شرک تھا انہوں نے یہاں بھی کیا پھر یہ آہستہ آہستہ باتیں جب بڑھنا شروع ہوئیں تو پھر عالم اسلام میں تاریخ میں دو چیزیں آگئیں انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے یا رافضی ہے رافضہ کا مطلب ہے انکار کرنا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہے شیعان علی میں لیکن کیا رافضی ہے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں کے اسلام کا رفض کرتا ہے انکار کرتا ہے جب یہ بات آگئی کہ علی رضی اللہ عنہ رسول سلمان تھے اور سلمان فارسی اور عمار ابن یاسر اور یہ چار پانچ مقداد رضی اللہ عنہ وغیرہ سلمان رہ گئے تھے باقی سارے کافر ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا رہے یہ تو شیعہ نہیں رہے یہ تو رافضی ہو گئے تو جو شیعہ ہوئے انہیں ہمارے مورخین نے لکھا کہ یہ بدعتی ہیں یعنی نئی نئی باتیں دین میں انہوں نے ایجاد کر لی اور جو رافضی ہو گئے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رفق ہے تو رفق کیا کفر ہے یا نہیں اس پہ بحث ہوئی ہے شیعان علی کو یا علی رضی اللہ عنہ کی جو شیعہ تھے انہیں بدعتی کہا گیا کافر کسی نے نہیں کہا یہ ہے اصل بنیاد اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں شیعہ سے روایت لیتے ہیں اب لکھا ہوا مل جائے گا کتابوں میں کہ یہ آدمی شیعہ تھا امام بخاری رحمت اللہ سے روایت لیتے ہیں ٹھیک ہے شیعہ تھا بس کیا ہوا عقیدے کی بدعت تھی نا کفر تو نہیں تھا وہ کہتے تھے کافروں سے ہم حدیث نہیں لیتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن جس نے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے یہ آدمی شیعان علی میں سے ہو سکتا ہے ممکن ہے شیعان عثمان میں سے ہو تو شیعہ ہو کوئی حرج نہیں رافضی ہوگا تو ہم اس کی روایت نہیں لیں گے کیونکہ اس کی بات کفر تک پہنچ جاتی یہ آہستہ آہستہ چلتی رہی بات پھر اس سارے قضیے سے ہٹ کے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے تو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے ان کا نام پڑا قدریہ کہ یہ قدری ہیں تو قدری جو تھے یہ جو لفظ تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے یہ جب آئے سب سے پہلی مرتبہ تو لوگوں نے کہا لو ایک تو وہ شیعہ بدعتی تھے اب یہ قدری بدعتی آ گئے اب یہ تقدیر کی بدعت شروع ہو گئی پھر ایک گروہ آیا انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے خدا جبر کر رہا ہے گناہگار کو گناہ پہ کوئی نہیں کوئی عذاب نہیں نیکی کو نیک کرنے والے کو نیکی پہ کوئی اجر نہیں اس لیے کہ جو کچھ ہے کائنات میں جبر چل رہا ہے لوگوں نے کہا لوگ دو ہوئے تھے پہلے ایک شیعہ بدعتی تھے ایک قدری بدعتی تھے اب جبری بدعتی ہو گئے کہتے ہیں یہ جبر ہے تو جن صاحب نے سوال لکھا انہوں نے یہ کہا کہ بدعتی حضرات کی روایات کتابوں میں پائی جاتی ہیں آپ کی بخاری میں مسلم میں تو وجہ اس کی کیا اور کیا ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ بدعتیوں کی روایات ہماری کتابوں میں آئی ہیں لیکن بدعتی ہونے کے باوجود وہ سچے جھوٹ نہیں بولتے ایک آدھ عقیدے میں بدعت آ گئی ایک آدھ عقیدے میں انحراف ہو گیا اہل سنت والجماعت سے اس کے باوجود کفر اسلام کا جھگڑا نہیں تھا کفر اسلام کا جھگڑا تو اس وقت شروع ہوا جب دین کی بنیادی ضروریات سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا وگرنہ شیعان عثمان بھی تھے شیعان علی بھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن بدعتیوں سے روایت لیے ان میں قدری بھی ہیں ان میں جبری بھی ہیں ان میں شیعان علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں شیعان عثمان ہیں عثمانی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق برے خیالات بھی رکھتے تھے ان کی بھی روایات ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث ساری یہ ان کی بخاری کا مقدمہ ہے بخاری کی شرح انہوں نے لکھی فتح الباری اور فتح الباری دنیا میں ختم ہو جاتی نواب صدیق حسن خان مرحوم نے بڑا کام کیا نواب صاحب بنیادی طور پہ اہل حدیث تھے اور انہیں بخاری کی اس شرح سے بڑا شرف تھا ہندوستان میں جن ریاستوں میں کام کیا ہے ان میں پہلے نمبر پہ یہ حیدرآباد دکن بھوپال رامپور ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر یہ سیاسی جھگڑے ہمارے نہ ہوئے ہوتے اور ملک کی تقسیم اور یہ چیزیں نہ پیش آئی ہوتی تو اس حیدرآباد دکن کا مقام عالم اسلام میں وہی ہوتا جو بلخ اور بخارا کا لوگ یاد کرتے ہیں کہ بخارا میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے بخارا کے علماء تھے اس حیدرآباد دکن کا ہی حال ہو کوئی ہندوستان کی تحریک ایسی نہیں ہے جس میں حیدرآباد کے پیسے نے کام نہ کیا ہو تحریک خلافت جب ہوئی ہے حیدرآباد دکن والوں نے پیسہ بھیجا آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں حیدرآباد کا پیسہ وہاں استعمال ہوا ہے دیوبند مدرسہ بنا اور اس کے بعد حیدرآباد والوں نے پیسے وہاں بھیجے ایک وقت ایسا آ گیا کہ مدرسے میں کھانے کے لیے پیسے نہیں رہے حیدرآباد والوں نے بھیجے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملہم جو مسلم کی شرح کی ہے اس میں حیدرآباد کا پیسہ ہے شبلی نعمانی نے جو سیرت لکھی ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جو کچھ لکھا ہے اس میں حیدرآباد والوں کا پیسہ ہے حیدرآباد والوں نے اتنی سرپرستی کی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کام کرو اس زمانے میں ایسے مدارس نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہیں پچھلے زمانوں میں مدارس یہ ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے نواب تھے نا ان کی حویلیاں اور ڈیڑیاں ہوا کرتی تھی تو نواب جہاں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی تمہارے یہاں کتنا رقبہ ہے میرا کتنا رقبہ ہے تمہاری ریا کیسی میری ریا کیسی تو نواب کہتے تھے تمہارے یہاں کتنے علماء ہیں تو وہ کہتا 500 علماء ہماری ریاست میں پائے جاتے ہیں تمہارے یہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا اور نواب ذاتی زندگی میں جتنی مرضی عیاشیاں کرے لیکن وہ پیسہ اپنی ریاست کا علماء پر استعمال کرتا اور کہتا تھا کہ کوئی چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں بڑے بڑے علماء کو بلا لیتے تھے کہتے تھے بیٹھے صاحب اور پڑھے یہ محمد شاہ رنگیلا جو ہے جس کا آپ نام سنتے ہیں دلی میں یہ ایسا تھا ویسا تھا واللہ عالم اللہ اس کے اعمال پہ سے کیا سزا دے گا لیکن اس کی ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ اس کے جزا بھی اس نیکی کی دے گا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوئے پڑھ کے اور مدینہ منورہ چلے گئے اور جب واپس آئے تو کسی نے اس کو جا کر بتایا کہ تمہارے شہر میں اتنا بڑا آدمی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اتنا پڑھا لکھا لیکن اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے وہ کام کرے علم کو پھیلائے تو اس بادشاہ نے جو اپنی ذاتی زندگی میں جیسا بھی تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اس نے جگہ اس نے ٹھکانا دیا یہاں بیٹھ کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھانے سے آغاز کیا کتابیں لکھی تو اللہ اس بادشاہ کو اگر ادھر سے پوچھے گا تو ادھر جواب اجر بھی تو دے گا نا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی جتنی تصنیفات اور جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جگہ انس نے مہیا کی تھی تو یہ جو لوگ تھے بڑے بڑے نواب ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنی بیڑی پہ اپنے محلے حویلی میں محلوں میں ان بچوں کو رکھا پورے کے پورے اخراجات ان کے اٹھائے حیدرآباد دکن والوں کا یہ کارنامہ تھا اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ نہرو جو تھا بڑا لکھا آدمی اور نہرو اتنا مسلمانوں کے ساتھ بھلا ملا تھا کہ آزم گڑھ جب جاتا تھا تو آزم گڑھ میں دار المصنفین مسلمانوں کا بہت سرمایہ اور بہت بڑا ادارہ ہے اب تک اس کے کتابیں چھپتی ہیں اب تک معارف رسالہ ان کا چھپتا ہے نہرو وزیر اعظم ہونے کے باوجود جب وہاں جاتا تھا تو یہاں آ کر اس میں بستر زمین پہ بچھا کے علماء کے ساتھ لیٹتا تھا پرائم منسٹر ہونے کے باوجود کہیں نہیں کرتا اور کہتا تھا دار المصنفین میں علم ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو لطیفہ ہی تو علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو یہ آزم گڑھ آئے تو ظاہر وزیر اعظم تھا جدھر جاتا تھا لوگ اس سے تعزیت کرتے تھے کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو جب آزم گڑھ میں ہندو پنڈت جواہر لال آیا تو سارے علماء خاموش بالکل چپ کھڑے تھے وزیر اعظم ہیں تو داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا سب چپ ہیں منہ لٹکائے ہوئے ہیں اور کوئی مسکراہٹ نہیں کچھ نہیں تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا حضور بہت ہو گیا آپ کی اہلیہ کا انتقال تو اس کا میری بیوی مرضی ہے تمہاری تو نہیں تمہیں کیا ہو گیا لاؤ بڑے کا گوشت کباب شامی کباب ہمیشہ گائے کے گوشت کے اچھے لگتے ہیں تو اس لیے چھوڑو اس سو کو ہو گیا جو کچھ ہو گیا بستر بچھاؤ دعوت کرو بیٹھ کے کھاتے ہیں اسے علم تھا ان ساری چیزوں کا وجہ اس کی یہ کہ جب وہ کمیونسٹ ہوا تو اس کے باپ نے وہاں محمد علی جوہر کو بلایا ہندو مت تو اس نے چھوڑ دیا پنڈت جواہر لال نے تو موتی لال جو تھا وہ بھی وکیل تھا یہ بھی وکیل تھا تھے دونوں بڑے اچھے وکیل جب لیکن موتی لال نے پریکٹس کی تھی پنڈت جواہر لال نے اتنی پریکٹس نہیں کی تھی وہ موتی لال اس کا باپ تھا تو وہ جس دن بیٹے کو پریکٹس کے لیے بٹھایا تو پہلا مقدمہ آیا تو اس نے کہا یہ مقدمہ لے کے میرے بیٹے کے پاس جاؤ جواہر لال کے پاس تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے تو بڑا خوش آیا کہ جی آپ کا بیٹا بڑا اچھا ایسا ویسا تو اس نے فائل دیکھی اور اس کو دیا اور کہا جی ہم آپ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے واپس چلے جاؤ وہ حیران خیر اسے بلایا بیٹے کو کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تم نے کیوں لے لیا اس نے کہا جی مقدمہ آسان ہے فیس اچھی مل رہی تھی لینا ہی تھا تو کہنے لگے نام بڑا تھا اس مسلمان کا کیا ہے اس نے کہا نام ہارون تھا تو کہنے لگے بیٹے یہی تو تم سمجھے نہیں جہاں پہلی ہارون یعنی ہار لکھی ہوئی ہو اس مقدمے کو لینے کے بعد کامیابی کیسے ہو سکتی ہندو شگون لیتے ہیں نا ناموں سے اس نے کہا وہ تو پہلی ہار لکھی ہوئی تھی تو جو ہار نہیں ہے مقدمہ تو ایسے مقدمے نہیں لیا کرتے تو اس نے موتی لال نے مولانا محمد علی جوہر کو بلایا اور کہا میرا بیٹا دھرم چھوڑ گیا تو آپ اسے بھی سمجھائیں تو محمد علی جوہر تین دن ان کے ہاں آتے تو ہمیشہ ہی تھے لیکن تین دن میں خاص طور پہ رکھا اس کو اور محمد علی جوہر صبح سیر میں نہرو کو ساتھ لے جاتے رہے سمجھاتے رہے اس نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا تو ہندو بھی نہیں رہا ہمارا دھرم تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے لے دے کے مذہب دین آپ کا ایک اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی بہت چیزیں ہیں میں سیدھا سادہ کامریڈ ہوں اور کمیونسٹ ہوں سیدھی سی بات ہے یہ جب بنا ہے وزیر اعظم تو اسے پتا تھا کہ حیدرآباد دکن کا پیسہ کتنا کام کر رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں آپ مسلم لیگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کی پیسہ نہیں تھا تنخواہیں دینے کے لیے اور یہاں سے ہمارے وزیر اعظم نے لکھا حیدرآباد دکن والوں کو جب پتا چلا کہ پاکستان میں 1948 میں پیسہ نہیں رہا تو انہوں نے وہاں سے جو اپنا سونا تھا وہ بھیجا اور کراچی میں جو ان کا بینک تھا انہوں نے کہا اس بینک کو بند کر دیں اور سارا پیسہ پاکستان والے لے لیں پنڈت جواہر لال نہرو کو جب پتا چلا تو پھر پولیس ایکشن ہوا اور انہوں نے حیدرآباد کی ریاست کی حیثیت کو ہی ختم کر دیا بات وہی پہنچی کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں جھگڑا یہ تھا کہ ریاستوں کا مستقبل کیا ہو تو کشمیر جو ہمارے قریب تھا اور حیدرآباد جو دور تھا پاکستانی حکمرانوں نے کہا کہ حیدرآباد دکن کو اپنے ساتھ ملائیں گے ہندوستان نے کہا کشمیر آپ لے لیجئے حیدرآباد کو چھوڑ دیجئے وہ بہت دور ہے یہ سیاسی قصے ہیں اس میں کیا پڑھنا لیکن نواب بڑے بڑے لوگ اس طرح کرتے تھے حیدرآباد والوں نے پیسہ دیا پھر بھوپال والوں نے پیسہ دیا بھوپال والے اتنے اچھے لوگ تھے کہ فتح الباری جو ہے بخاری کی شرح یہ قلمی نسخہ ملتا تھا پڑھنے کے لوگ ترستے تھے نواب صدیق حسن خان مرحوم چکے اہل حدیث تھے انہیں بڑا اس سے تعلق تھا تو انہوں نے پیسہ دے کے مصر بھجوایا لوگوں کو وہاں یہ فتح الباری ٹائپ ہوئی اور ٹائپ ہونے کے بعد چھپی اور اس کے بعد اب تک یہ نسخہ چل رہا ہے 150 سال ہو گیا ہوگا تقریباً لیکن اب تک یہ نسخہ چل رہا ہے تو اس بخاری شریف میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے شرح لکھی ہے اس سے پہلے انہوں نے مقدمہ لکھا حدیث ساری کے نام حدیث ساری کے بعد ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے پھر بخاری کی شرح لکھی اور بخاری کی شرح انہوں نے ایسے لکھی کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا لیتے تھے اور بخاری میں ایسے ہی بخاری کی احادیث اس پہ بحث ہوتی تھی باقاعدہ اور پھر جو کچھ ہوتا تھا آخر پہ نتیجہ اسے لکھ لیتے تھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ جب بخاری کی شرح فتح الباری کو مکمل کیا تو انہوں نے مصر میں قاہرہ شہر میں دعوت کی اور ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی بڑے کھانے پکے بہت اس کی شان میں قصیدے کہے گئے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ کے جب انتقال ہوا تو یہ بات اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کئی کئی سالوں میں یہ منظر اب بھی دیکھنے میں آتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ جب انتقال ہوا تو لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ مصر میں قاہرہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور جب جنازہ اٹھایا تو ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہوئی جنازے پہ اور جب قبر میں تدفین ہو گئی تو بس صرف اسی مجمع پہ ہی بارش رہی باقی شہر میں بارش نہیں یہ خدا کی طرف سے انعام اور خدا کی طرف سے قبولیت کی پہلی دلیل ہے کہ انہیں اللہ نے لوگوں کے سامنے ایک چیز ظاہر کر دی کہ اتنا بڑا آدمی ہے حدیث ساری کے بعد انہوں نے پھر فتح الباری کی بخاری کی شرح اس حدیث ساری کو پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ جو حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ کی کتابوں میں ایک کتاب الضرر الکامنہ اور ایک یہ کتاب حدیث ساری ہے تو بہت ہی زیادہ پڑھنے کے قابل ہیں اس میں انہوں نے بدعتی روایتوں رواج پہ بحث کی ہے کہ یہ آدمی امام بخاری رحمت اللہ نے لیا ہے یہ بدعتی تھا یہ بدعتی تھا یہ بدعتی تھا یہ شیعہ تھا یہ شیعہ تھا حتیٰ کہ ایک جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک رافضی سے روایت لی ہے صحیح بخاری میں ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس لیے آپ سے کہہ دیتا ہوں نہیں آپ مان لیتے ہیں کل کو جو کوئی پڑھا لکھا ملے گا وہ کہے گا صاحب یہ کیا ہے تو آپ کا اعتماد ہم پہ بھی اٹھے گا آپ کہیں گے یار ایسی فضول باتیں کرتا ہے تو اس لیے آدمی وہ جو چیزیں تاریخ میں سب سے ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ چیزیں لکھی جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں تھیں لوگوں میں لیکن کفر کی حد تک پہنچے ہوئے نہیں تھے تو بدعتی حضرات کی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ کے ہیں مسلم صحیح مسلم تو شیعہ سے بھری پڑی اتنے شیعہ راوی ہیں اتنے شیعہ راوی ہیں کم سے کم بھی 30 آدمی ان میں ایسے ہیں جو شیعہ ہیں تو اس کی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس حدیث کی سند میں یہ شیعہ آ گیا ہے اور اس حدیث کو ہم نہیں مانتے تو پھر مسلم سے ہاتھ دھو دینے چاہیے صحیح مسلم سے پاری ہو جانا چاہیے اس بات کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے ایک تو جو منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اسے نہیں مانتے وہ جب بھی حدیث پر بحث ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے نا شیعہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دیکھو بخاری میں شیعہ راوی اب آدمی جب دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں یہ تو ہے شیعہ وہ کہتے ہیں جی تو جھوٹ ہی بولا ہے نا یہ کبھی سچ بول سکتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس طرح حدیث سے وہ اعتماد اٹھا دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شیعہ ہے تو کون سا ہے شیعان عثمان میں سے ہے شیعان علی میں سے ہے اور پھر شیعان علی رضی اللہ عنہ سے ہے تو کیا یہ رافضی ہے نہیں ہے اس کا مسئلہ کیا تھا اس آدمی کے عقیدے میں کس حد تک تبدیلی آئی تھی اگر کوئی ایسی تبدیلی خاص نہیں آئی تھی تو یہ کہنے کی بات ہی نہیں کہ شیعہ بس ٹھیک ہے لیکن سچا آدمی تھا اس کی روایت لوگوں نے لی اس لیے یہ جو فتوے ہیں نا کہ شیعہ کافر اور یہ ولیعہ باللہ اس قسم کی چیزیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہوتی آپ جب تعلیم کو عام کریں گے جب پڑھائی کو عام کریں گے جب آپ بخاری اور مسلم کے راویوں کو دیکھیں گے احادیث کو دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ہماری اتنی کتابوں میں انہی حضرات کی روایات ہیں تو کافر تھوڑے ہی ہو گئے تھے وہ بنیادی طور پر مسلمان تھے اب ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں سب سے اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں پہلے نمبر پہ چلو پھر کیا ہوا وہ کافر ہو گیا ہرگز نہیں وہ مر جائے گا کبھی جنازہ پڑھا جائے گا وہ آدمی مومن تھا یہ جو اس نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی تھی اللہ چاہے تو اسے معاف کروا دے اور اللہ چاہے تو اس سے حساب لے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ خدا کے اور یہ جو قرآن میں آیا وہ العلی العظیم اور اللہ کی ذات بڑی ہے عظمت والی ہے تو کہتا ہے یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ علی بڑا علی عظیم ہے اور یہ جو بادلوں میں بجلی گرجتی گرج اور چمک جو ہے یہ سارا سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو اور گناہ چھوڑ دو اب اس قسم کے خرافات جو آدمی کہتا ہے اول تو اس کی دماغی حالت بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے دماغی طور پہ بھی درست ہے یعنی چلو ہے درست لیکن وہ جو کچھ کہتا ہے وہ رفت ہے شیعت نہیں شیعت الگ چیز ہے رفت الگ چیز ہے تو اسے ہم نے لکھا اب تو 44 صفحے اللہ کی توفیق سے ہو گئے تو اس لیے یہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے کہا آج آپ سوال جواب کچھ کر لیں تو یہ وہ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کی روایت یا جس روایت میں بھی شیعہ آ جائے کوئی کہتا ہے کہ جس روایت میں شیعہ ہے تو روایت رد کرنے کے قابل نہیں ہوتی ورنہ بخاری مسلم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے خاص طور پہ مسلم پہ اس میں 30 سے زیادہ راوی ہیں جو سب شیعہ ہیں اور لوگ ان کی روایت لیتے تھے کوئی ان سے انکار نہیں کرتا فرمائیے کوئی بات اس کے علاوہ آج کل
کے
بہت سے لوگ ہیں شیعہ میں بھی تو گروہ ہو گئے نا آگے اس سے بہت سے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے وہ ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں رکھتے جو رفت کا ہے کس کی
بدعت ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کا لوگ ختم کرواتے ہیں یا 12 ربیع الاول سے کوئی میلاد کی محفل کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت کی عمل ہوتے ہیں میرا اپنا جو تھوڑا بہت ذہن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی محفل ایسی انسان کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا درود شریف کی محفل ہوتی ہے وہ تو وہ صحیح کام رہا ہے لائک بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا جو بھی مسلم کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے بے شک وہ دور میں نہیں ہوتا رہا لیکن ایسے بہت سارے عمل ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے لکھنا بولتے تھے لیکن اگر وہ اچھا ہے تو کیا وہ بزنس میں آئے گا
دیکھو بھائی اصولی طور پہ جو فقہا نے لکھی ہے نا بات اس کو سمجھنا چاہیے قرون اولا میں جو آدمی بھی نیکی کا کام کرتے تھے وہ نیکی کو حدود میں رکھتے بھی تھے اور لوگ اس پہ فتویٰ بھی دیتے تھے ایک آدمی فتوے کا فرق آپ دیکھیں زمانے کے اعتبار سے کیسا پڑتا ہے ایک آدمی عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے اپنے دور خلافت میں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس نے کہا امیر المومنین میں نے نماز پڑھی ہے تو کیا اللہ مجھے اس پہ اجر نہیں دے گا تو انہوں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا تمہیں جہنم میں نہ ڈالے اس نے کہا کیا نماز پڑھنے پہ جہنم ہوتی ہے تو ان کا نماز پڑھنے پہ نہیں ہوتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ڈر ہے کہ خدا جہنم میں ڈالے کسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے منع نہیں کیا کہ نماز کیوں پڑھی یا کیا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھے جائیں انہوں نے اسے بدعت قرار دیا متاخرین جب آئے حنفیہ تو انہوں نے شامی نے بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی آدمی عید سے پہلے نفل پڑھ رہا ہو اسے نہ روکا جائے عید کے دن اشراق پڑھ رہا ہو اسے نہ روکا جائے اور پھر وہ کہتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ ہمارے زمانے میں نفل پڑھتا ہی کون ہے تو چلو اگر بیچارے کو توفیق ہو ہی گئی ہے تو پڑھنے دو اسے اس کے پیچھے نہ پڑھو نیکی کرنے دو کوئی کرتا ہے زمانے کا فرق آ گیا اس زمانے میں سارے ہی نفل پڑھتے تھے उस जमाने में तो लोग बातें करते थे आम तौर पे एक दूसरे से कि कितने बार पढ़ते हो कितने लफ्ज रोज पढ़ते हो तो लोगों के लिए एक खुदा के साथ ताल्लुक कितना है जहां तक ताल्लुक है इन चीजों का जो आप दरियाफ्त करते हैं इस पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि इसाले सवाब करना चाहिए पूरी उम्मत मुत्तफिक है बात सिर्फ इतनी सी है कि कब करना चाहिए आज से 200 साल पहले 300 साल पहले ये गाड़ियां या आना जाना ऐसे थोड़ा ही था पर कीजिए किसी को मरी से पिंडी जाना होता था तो 3 दिन लग जाते थे तो उस वक्त उलमा और मशायख ने ये किया कि उन्होंने कहा भाई खत कौन लिखे और कौन आए किसी के किसी की तादियत करने और क्या इस तरह किया करो कि हम एक दिन मुकर्रर कर लें कि हजरत का इंतकाल कोई बुजुर्ग हैं मौली साहब हैं इंतकाल उनका हुआ है फर्ज कर लीजिए 5 मुहर्रम को तो आइंदा हर साल 5 मुहर्रम को हम जमा हो जाया करेंगे और बैठ के कुरान खानी कर लेंगे कोई अल्लाह को याद कर लेंगे पीर भाई हैं मुलाकात हो जाएगी एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेंगे ये इंतजामी चीज इतनी बात थी बस 5 मुहर्रम को मतलब जमा हो जाते थे किसी ने कहा जी 15 शाबान रख लें 20 शाबान रख लें 20 शाबान को जमा हो जाते थे कोई किसी को ना खत लिखता था ना गाड़ियां भेजते थे बस पता चल जाता था कि 20 शाबान को फलां गांव में जाना है इतने लोगों के पास वक्त खुला होता था फिर मैयत हो गई तो 40-40 दिन बैठे रहते थे दुआ मांगते ये सब चीजें इंतजामी अमूर थी जब वक्त बदला तो वक्त के बदलने के साथ साथ बजाय इसके कि लोग इन चीजों से हट जाते लोगों ने इन इंतजामी कामों को शरई काम बना लिया उन्होंने कहा 5 मुहर्रम को जमा होते थे तो 5 मुहर्रम ही को जमा होना है ना 6 को आना है ना 4 को आना है क्योंकि दीन यही है जो लोगों मुखालफत करने वाले थे उन्होंने कहा वो दौर गुजर गया अब आप किसी भी दिन जमा हो जाए कहीं भी बैठ के फातिहा पढ़ लें कहीं भी कुरान खानी कर लें सवाब पहुंचेगा ये जो इंतजामी और शरई अमूर को उन्होंने यकजा कर लिया ना यहां से झगड़ा चला वो कहना नफ्से इफाले सवाब में किसी को इनकार नहीं इफाले सवाब के सब कायल हैं वो भी कायल हैं ये भी कायल हैं अब भी मानता है
ये कदा नॉलेज है और दूर की बड़ी बंदा है वो 5-6 साल नहीं पढ़ता
कज़ा नमाज से जहां तक ताल्लुक है ना जी आइम्मा अरबा इस बात के कायल हैं कि कज़ा नमाज को लौटाया जाएगा इतनी ज्यादा इसकी सख्ती है इतनी पाबंदी है कि एक आदमी मुर्तद हो गया माज़ अल्लाह वो 5 साल मुर्तद रहा फिर इस्लाम में आ गया तो फुकहा कहते हैं कि वो 5 साल जो मुर्तद रहा है उससे पहले उसके जिम्मे पर चल ये 2 साल की नमाजें कजा थी तो इर्तिदाद के जमाने के बाद जब इस्लाम कबूल करेगा तो हज ताकित हो गया उसका हज दोबारा करे और इर्तिदाद से पहले के जो 2 साल थे उन 2 सालों की नमाजें कजा के जिम्मे अब तक हैं क्योंकि इर्तिदाद उसकी नेकियों को खत्म कर देगा गुनाहों को तो खत्म नहीं ना करेगा मतलब एक आदमी 2005 में मुसलमान था माज़ अल्लाह 2009 में वो 2009 तक मुर्तद रहा 4 साल तो 2004-05 में जब मुसलमान था तो नमाजें उसके जिम्मे 2003 की भी थी 4 की भी थी 5 में मुर्तद हो गया 9 में फिर मुसलमान हुआ तो कहते हैं वो जो 4 में तुम्हारी नमाजें थी ना तुम्हारे जिम्मे 3-4 में वो भी उसकी कजा अभी भी बाकी है क्योंकि तुमने मुर्तद हो गए थे तुम्हारी नेकियां खत्म हो गई पिछले जमाने की गुनाह तो खत्म नहीं ना हुए अब जो इस्लाम कबूल कर रहे हो तो वो जो कजा नमाजें थी वो अब भी तुम्हारे जिम्मे बाकी हैं इस कबूलियत इस्लाम ने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया यानी क्या उन नमाजों को माफ नहीं किया क्योंकि तुम काफिर से मुसलमान नहीं हो रहे मुर्तद से मुसलमान हो रहे तो अइम्मा अरबा कहते हैं कि कजा लाजिम है ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ قضاء لازم نہیں بلکہ محض استغفار کافی ہے. شیخ نے اس موقف کو اختیار کیا اپنے فتاوی میں, اور شیخ کو جب دلائل دیتے ہیں تو پھر تو دیتے چلے جاتے ہیں نا. انہوں نے کتنی احادیث نقل کی ہیں کہ یہاں نماز قضاء ہوئی, یہاں ہوئی, یہاں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. تو شیخ کا یہ جو فتویٰ ہے نہیں مانتے, نہیں نہیں اس پہ عمل کیا جا سکتا. وجہ اس کی ایک اور بھی ہے, وجہ اس کی یہ ہے, بلکہ دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اجازت دے دیں ہر آدمی کو کوئی انٹرنیٹ پہ جا کر فتوے لے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو دین برباد ہو جائے. انٹرنیٹ کا تو یہ حال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نام مسلمان کیا, پتہ نہیں پیچھے کوئی ہندو بیٹھا ہے, یہودی بیٹھا ہے, عیسائی بیٹھا ہے, کون بیٹھا ہے, اور وہ اسلام پہ اعتراض بھی کرتا ہے, اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے. تو ہم انٹرنیٹ سے تو دین نہیں لے سکتے. اب آپ نے اگر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کے فتاوی کو پڑھا ہو تو 36 جلدیں, شاید آپ نے سارا نہیں پڑھا ہو, انٹرنیٹ پہ دیکھا ہو, شاملہ میں دیکھنا. تو شاملہ میں دیکھنا تو بہت آسان ہے, صحیح ہے نا جی. اگر آپ 36 جلدیں پڑھتے پوری, پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا کہ فتوا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو آزادی دے دی جائے کہ انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ اور جو مطلب تم نے دیکھنا ہے دیکھ لو. تو اب وہ مسئلے ایسے ایسے ہیں جو امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے بات سے جھوٹ ہی پہ ڈال دی, معاذ اللہ یہ سب جانتے. تو اس سے تکلیف ختم ہو جائے گی. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مالکی مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہوں, تو مالکی مسلک کو اختیار کرنا صرف نماز روزے ہی کی حد تک تو نہیں ہے نا. کل کو مجھے بینک میں جانا ہے تو پھر کیا کروں گا, تجارت کرنی ہے تو کیا کروں گا, دکان کرائے پہ دینی ہے تو کیا کروں گا. اب مثلاً ایک آپ دیکھ لیجیے کرائے پر جو دکان دینا ہے, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ میلوڈی مارکیٹ میں دکان ہے میری, تو چلو مل کے کاروبار کر لیتے ہیں. یہاں وہ نہیں کہہ رہا میں تو لاکھ بناتے ہیں, یہ درست نہیں. ایک طرف وہ پراپرٹی ہے جو محض پراپرٹی ہے اور اس سے ایک روٹی بھی نہیں خریدی جا سکتی جب تک کہ بیچے نہ, اور ایک طرف خالص سرمایہ ہے. تو کہتے ہیں کہ دکان والا دکان میری ہے نا, میں مجھ پہ لازم ہے چاہے میں 10 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 ہی کیوں نہ رکھوں, لیکن دونوں طرف کیش کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں بھائی دکان بھی لیں, 1 لاکھ روپیہ مجھ سے لیں, 10 لاکھ آپ ڈالیں کاروبار کریں, اور شیئر کا مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ کا کتنا میرا کتنا. ہنفیوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ محض ایک طرف پراپرٹی اور ایک طرف پیسہ. مالکی شافی حنبلی تینوں کہتے ہیں جائز. اب یہاں مالکی کون فقیہ ہوگا اور مفتی ہوگا جو مجھے فتویٰ دے گا, کیونکہ معیشت کا باب آ گیا نا. آگے چلیے, آگے چل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا 1 لاکھ ہے تمہارا 10 لاکھ ہے, تو چلو ہم 50-50% سے ایگری کر کے منفی مکا کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہمیں اس سے کیا ہے, تم 70-30 کی ریشو مقرر کر لو, 50-50 کر لو, 60-40 کر لو, کوئی پرواہ نہیں. شافعی حنبلی اور یہ مالکی تینوں فقہا کہتے ہیں کہ جناب آپ کا 1 لاکھ ہے اس کا 10 لاکھ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رقم 10 گنا کم ہے, تو ہر 10 روپے میں 9 اس کے ہیں اور 1 آپ کا ہے, تو شیئر بھی اسی حساب سے ہوں گے. 50% نہیں ہو سکتا, 60% نہیں ہو سکتا, 70 نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. تو مالکی یا کسی بھی مسئلے کو اختیار کرنا صرف نماز کی حد تک تھوڑی ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے, وہ تو پوری زندگی ہے, اس کی ترتیب ہے, بچوں کی ہے, طلاق ہے, نکاح ہے, یہ سارے مسئلے جب پیش آئیں گے تو میں کہاں سے ایسے مفتی ڈھونڈ گا. ایک یہ قباحت آ جاتی ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے تو لوگ اپنے دین کو کھیل بنا لیتے ہیں, تماشا. اللہ کا خوف ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ اسے اجازت دے دیں کہ جس طرح سے چاہو مسئلے کو اٹھا لو. اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ممکن ہے دین سے ہی نکل جائے. شامی نے ایک مسئلہ لکھا ہے, شامی نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا اور اپنے بزرگ تھے, ایک شیخ ان کی مجلس میں جاتا تھا, تو اس نے کہا حضرت مجھے فلان لڑکی سے تعلق ہے اور میں نے وہ رشتہ کرنا ہے. تو انہیں کبھی کر لو شادی, تم نے کرنی ہے, زندگی تم نے گزارنی. تو اس لڑکی نے شرط لگا دی کہ جب تک تم شافعی مسلک کو قبول نہیں کرو گے میں شادی نہیں کروں گی. اسے شافعی مطلب کو قبول کر لیا ہے بتاؤ گے تو شہر تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لڑتا کہیں دین ہی کو نہ چھوڑ بیٹھا اور ہوا ہوئی کہ ایک وقت آیا اس نے دین کو چھوڑ دیا سب دین کی باتیں ختم ہو گئیں تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ کیسے کیا حنفی سے شافعی مطلب اختیار کرنے پہ کوئی آدمی کافر ہو جائے گا انہوں نے کہا حنفی شافعی کا مسئلہ نہیں ہے وہ شافعی مطلب کو اختیار کرتا اللہ کے دین کی وجہ سے تو میں کہتا بالکل ٹھیک ہے اس نے اپنے مطلب کو چھوڑا ایک لڑکی کے لیے دنیا کے لیے تو دنیا کے لیے اور لڑکی کے لیے اپنے مطلب کو تبدیل کر لینا یہ اللہ کے دین کی توہین ہے اسے یہ خیال نہیں آیا کہ پہلے جو کچھ نمازیں پڑھتا رہا ہے جو کچھ بھی کرتا رہا ہے آخر اس میں فرق کیا ہے حقیقت میں تو اللہ ہی کے لیے ہے لیکن وہ جو تبدیلی ہے وہ ایک عورت کے لیے تو دین کو اتنا کم درجے کا جاننے پہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں خدا دین ہی نہ چھین یہ ہے بات اس لیے علماء جو ہے نا وہ بات تو فتوے کی کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے کوئی ذکر مراقبات یہ چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں ان میں فتوے کے علاوہ یہ چیز پائی جاتی ہے خدا کا خوف اور اللہ نے کہا تقوا اللہ یعلمکم اللہ لوگوں اللہ سے ڈرو گے تو خدا تمہیں خود علم سکھائے گا وہ علم جو اللہ سکھاتا ہے نا وہ جو خدا کے خوف سے پیدا ہوتا ہے کتابوں سے نہیں ہوتا یہ ہے شہر بہت سے فتوے ایسے دیتے ہیں جنہیں نہیں مانا جا سکتا یہ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں اتنے فتوے ایسے ہیں جو انہوں نے دیے ہیں کوئی نہیں مان رہا حالانکہ وہ ایسے آدمی تھے کہ ان کے معاصرین انہیں کہتے تھے کہ آپ اجتہاد کریں آپ مجتہد کے مقام پہ پائے کوئی نہیں مانتا جی ہاں بھائی یہ میں نے اس نے پوچھا تھا میں نہیں دیکھ سکا بیوی کی ستیلی ماں سے اس کی ستیلی ساس بن گئی ہاں تو ستیلی ساس سے اس کا نہیں ہوگا ہو جائے گا تو نکاح باطل قرار پائے گا نا جی ختم ہے وہ ہوئے ہی نہیں سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا غالباً نہیں رہے گا کیوں جی پتا ہے غالباً ہونا تو یہ چاہیے ہونا تو یہی چاہیے کہ نہیں رہے گا حرمت مصاہرت میں حنفیہ کے ہاں بڑی شدت ہے یہاں ولی رحمۃ اللہ علیہ ساس اور سسر کے معاملے میں بہت سخت پتا دیتے تعلق بھی قائم ہوا یعنی اسی کے بعد کہہ رہے تو نہیں رہے گا نکاح ٹھیک ہے نہیں
رافی وہ جو بالکل ہی دین سے خارج ہو گئے تو اب ہم ہیں تو ہم علی یا عثمانی ہم کون سے ہیں
راستے یہ کہنا کہ بالکل ہی دین سے خارج ہو گئے یہ بڑا مشکل ہے پھر ان کے بھی فرقے ہیں آگے ان کے بھی کئی ایک فرقے بن گئے نا اس سے بڑا مشکل ہے لیکن ہم لوگ بنیادی طور پہ شیعان علی میں سے یہ بات بہت نازک ہے لیکن جتنے اہل سنت والجماعت ہیں یہ سب شیعان علی میں سے ہیں یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں باقی ان کے مقابل کے لوگوں کے بارے میں مثلاً ہماری ہر عقیدے کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جس نے بھی لڑائی کی عائشہ طلحہ زبیر معاویہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں اور مجتہد ہیں سب ان کے مقلد ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے زمانے میں جنگ ہوتی تو آپ کہاں ہوتے تو فرمائیں گے کہ ہم سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے کہ ہر ایک نے کتابوں میں لکھا ہر ایک نے حنفی کیا اور مالکی کیا شافعی اور حنبلی سب کے سب کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے چوتھے اور خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو باقی لوگ آئے ہیں چاہے وہ جتنے بھی بڑے ہوں خلافت آخر خلافت تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ ہم کیا ہیں اہل سنت ہم سے اگر کوئی شیعان عثمان اور علی کا پوچھے ہم شیعان علی میں سے ہیں کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو اجتہاد تھے حنفی فقہ کی ساری اساس ان میں بات تقابل یعنی ایک ہے دیکھیے ثواب کا ہونا ایک ہے عظمت کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور ایک ہے کہ کوئی آدمی علم اجتہاد یہ کرتا ہے وہ الگ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 9 برس روزے رکھے مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ موٹی بات ہے ایک حج کی آخری حیات طیبہ میں یا ایسے ایسے مل جائیں گے جن نے 25-25 حج کی ہیں تو کاؤنٹنگ اور گنتی میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ امتی نے زیادہ حج کیے ہیں بنسبت نبی کے. نبی نے ایک حج کیا اور امتی نے 50 حج کیے جی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا. لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ادنا سے ادنا عمل بھی حج کا پوری امت کے حج سے افضل ظاہر ہے کہ وہ معصوم تھے. بالکل ایسے ہی جہاں تک قرب اور فضیلت کا تعلق ہے یہ خلافت راشدہ میں اسی طرح ہے کہ ابوبکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ. لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے اجتہاد کا ساری حنفی فقہ کی بنیاد 3 آدمیوں کے فتووں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اور ان تینوں میں سب سے بڑے مجتہد کون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑے مجتہد نہیں ہوئے 2 وجہ تھی. ایک تو ان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد جو حالات آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا موقع ملا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں رہے گئے شام تشریف لے گئے تھے سفر نہیں ہوا زیادہ. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے 3rd درجے پہ آ جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سفر بہت کرتے رہے لیکن زندگی تھوڑی ہوئی 32 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو حالات پیش آئے ہیں جو اجتہاد انہیں کرنا پڑا ہے کسی کو اتنا اجتہاد نہیں کرنا پڑا ہے. اور پھر وہ کوفہ میں آ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ ہی کے تھے پیدائش میں ان کی تھی تعلیم میں ان کی تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے. تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجتہاد کے اعتبار سے سب سے آگے اور انہی کے اجتہادات کی بنیاد پر حنفی فقہ. اسی لیے امت میں خود حنفی فقہا نے کسی کا عقیدہ یہ نہیں رہا کہ ہم کہیں اور ہیں. سب کے سب جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شیعان علی میں سے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار. ایک ہے علوی ذات وہ الگ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ذاتیں جو چلی ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو ہے نا آبان اور ایک ہے علوی اور ایک ہے سید. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے وہ سادات میں سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باقی جو بیویاں تھیں ان میں سے جو ان کی اولاد آگے چلی ہے وہ علوی ہیں اور وہ آوان. وہ الگ ہے وہ نسب کی بات ہے اور شریعت کی جہاں تک بات ہے اس میں سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کوئی گناہگار ہو گئے تھے. ہم کہتے ہیں اجتہاد انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا. جو اجتہاد حق سے زیادہ قریب تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ.
ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی ہے
کون سا مسئلہ میرے علم میں پہلے
وہ جو ایک ہاسٹل کا مسئلہ میں باتیں جان لیتی ہے چلو بات اس سے بات کر رہے تھے. تو ایک آدمی ہے اس کا اس نے حلیہ اپنا جو ہے وہ براہ دینی بنانے کی کوشش کی نماز وہ پڑھ لیتا ہے اور حج بھی کر لیا لیکن اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی. جھوٹ جو ہے وہ جس طرح
کروانے سے پہلے بولتا تھا وہ ہم سے بولتا ہے دھوکے لیتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھتا
جی جی
سارے معاملات جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے آدمی کو اس سے کیسے کمپیئر کریں گے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن معاملات کا بچہ ہے اہمیت سمجھنی اپنی اتنے بھی کون سی درجے میں اور کیا اللہ رب العزت جھوٹ سے دیں گے کہ نہیں یہ
دیکھیں بھائی جہاں تک خدا کے حقوق کا تعلق ہے اللہ کے وہ بھی اپنی جگہ پر کچھ کم نہیں نماز نہ پڑھنا یہ کفر اور اسلام کی بحث چھڑ جاتی جب ہے نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور مرتد ہو جائے گا اس کا قتل ہوگا اور امام مالک اور امام شافعی دونوں اس کے قائل ہیں جو کہتے ہیں مرتد نہیں ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس کی سزا قتل ہے نماز کیسے چھوڑ ناغونی پر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اسے جیل میں ڈال دو اور مارو تاکہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے اور بنیادی طور پر نماز ہے کیا اللہ ہی کا حق ہے انسانوں کا تو کوئی حق نہیں ہے جی ایسی آپ کئی چیزیں دیکھ لیں مسجدوں کا بنانا اللہ کا حق ہے عوام کا حق بعد میں آتا ہے اللہ کا حق غالب ہے زکات میں خود اللہ کا حق ہے حج کا ایک حصہ اللہ ہی کا حق ہے عوام کا نہیں تو اس لیے آدمی یہ نہ جانے نہ سوچے کہ اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ ہی نہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی حج کیا نہیں کیا کیا ہو گیا والعیاذ باللہ ہے یہ بھی غلط بات لیکن کوئی آدمی جو نماز روزہ نہیں کرتا اور اس کے اور وہ اپنے معاملات میں دیانتدار ہے اور دوسرا آدمی اپنے معاملات کا کھوٹا ہے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کے حقوق ختم کرتا ہے اور وہ بظاہر نماز روزہ کرتا ہے یہ ہے نا دونوں میں تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو آدمی انسانوں کے حقوق پورے کرتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دے تو کوئی اس سے مسئلہ ہی نہیں ہوگا مسئلہ تو پھر ہوگا ہی اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا مگر اور اس کا فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور پریشان تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے سے پریشانی لگ رہی ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا وجہ فرمانے لگے یہ کوفہ والے میں نے صبح ایک آدمی کو بھیجتا ہوں وہ ان کے پاس پہنچتا ہے حکومت سنبھالتا ہے تو اس دن کی شام نہیں ہوتی اور وہاں سے کوفہ والے چل پڑتے ہیں چلو جاؤ عمر کو بہت آدمی تبدیل کرے اور شام کو بھیجتا ہوں تو صبح چل پڑتے ہیں قافلے کے آدمی تبدیل کرو میں ان کوفہ والوں سے بڑا تنگ آیا پھر فرمایا ساتھ ایک آدمی دیکھو بڑا نیک اور متقی اسے بھیجتا ہوں اور وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا وہ زیادہ اچھا ہے یا جو آدمی کم درجے کا نیک ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے گورنمنٹ چلا سکتا ہے ان دونوں میں سے کس کو بھیجو تو نکام المومنین کم درجے کا مستقی آدمی جو لوگوں کو صحیح طور پر حکومت چلا سکے اور لوگوں کے حقوق پورے کر سکے میری تو رائے یہ پھر عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے پھر شورا ہوئی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا ان کا فاسق آدمی گناہگار جو ہمارے کام پوری طرح انجام دے حکومت دیانتداری سے کرے وہ ہمارے نزدیک زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ متقی اور پرہیزگار ہو لوگوں کے حقوق ضائع کر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے اور وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے اس کے ہمسائے سے تنگ ہے اور دوسری عورت ہے وہ پہلی کے ہم پلہ تو نہیں ہے عبادت میں لیکن اس کے ہمسائے خوش ہیں تو آپ نے اور دوسری اچھی ہے جس کے ہمسائے سے خوش ہیں بہت چیزیں ایسی ملیں گی آپ یہ سرفسی مقصود سرفسی امام سرفسی رحمۃ اللہ لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بھائی میرا بھائی اور میں دونوں جب پڑھتے تھے تو میں بھائی جو تھا وہ میں بھائی پڑھتا رہتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دباتا تھا تو بھائی نے مجھ سے کہا کہ آؤ اپنی راتیں تبدیل کر لیتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں رات رات پر یہی کتاب و سنت کی چیزیں اور تم والدہ کے پاؤں دباتے رہتے ہو کہتے ہیں میں نے بھائی سے کہا کہ میں اپنی جتنی بھی راتیں وہ اتنی عظیم ہیں کہ آپ میری ساری عبادت جتنی بھی ہے اس کی ایک رات کے عوض میں والدہ کے باؤں دبانے کی ایک رات کے عوض میں اپنی ساری راتیں بھی تھیں تو میں نے قبول کر لیں اور میں نے لکھا ہے کہ میری والدہ میری خدمت کی محتاج تھی اور میں نے کہا بھائی تمہارے مطالعے کی محتاج میری ماں ہے تو انسانوں کے حقوق جو ہیں بہت شدید ہیں اسی لیے ایک اور جگہ حدیث میں آیا ہے کہ اتنے اعمال لے کے قیامت میں آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش اتنے اعمال ہمارے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس آدمی کے اعمال ہیں اس کا حساب نکالو تو پتا چلے گا کہ شتم ہذا اس نے فلاں کو گالی دی تھی وہ اقدا مال ہذا اور اس کا مال دبا لیا تھا اس کے ساتھ یہ کیا تھا اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو حکم ہوگا اس کی نیکیاں کاٹو لوگوں کو دو اور پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر حکم ہوگا کہ لوگوں کے گناہوں کو اس پہ لاد دو تو اتنے ہی گناہوں کو لے کے جہنم میں پھینک دیا جائے تو اس لیے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا جو ہے یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ شامی نے یہ فتوے کی باتیں بھی بچوں کے کھیل نہیں ہیں فتوا دینا بڑا بڑا مقام رکھتا ہے شامی نے لکھا ہے کہ ایک پائی اگر کسی کی دینی ہوئی قیامت میں جو ناحق رتب کر لی تھی ایک پائی 700 فرض نمازیں اس کے خاتے سے کاٹ کے ادھر منتقل ہو جائیں 700 فرض نمازیں جو اللہ نے قبول کی ہوئی ہیں یہ ایک پائی کی قیمت میں ادھر ہو جائیں اول تو ہماری نمازیں ہی کیسی ہوتی ہیں اور پھر پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی بہت سخت نام ہے بالکل انسانوں کے مال ان کی عزت ان کے خون سے بالکل ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے قطعاً غیبت میں نہیں پڑنا چاہیے یہ اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے اور تم جانتے ہو کہ وہ آدمی پہ تہمت ہے اور تم اس کا دفاع نہ کرو تو اللہ تمہیں سختی سے قیامت میں ہاتھ پیش آئے اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جب کسی آدمی کی عزت برباد ہو رہی ہو اور تم جانتے ہو کہ وہ آدمی سچا ہے تو تم اس کا دفاع کرنا اور اللہ اس دن تمہاری مدد کرے گا جس دن تمہیں خدا کی مدد کی شدید ضرورت ہو حج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں فرما چکے تھے کہ سود حرام بار بار فرمایا اتنا سخت جملہ کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے اور ایسے 33 مرتبہ کرے تو وہ گناہ اور پھر سود کا ایک پائی ایک درم برابر ہے تو جب آپ چلے حج کر کے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول سود سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے کہ لوگ ڈر گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں سود سے بھی بدتر چیز بتاؤں اس نے کہا جی آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت سے کھیلنا اس لیے جس طرح شراب حرام ہے جس طرح بدکاری حرام ہے اسی طرح مسلمانوں میں سے کسی کی بھی عزت کسی کا بھی پیسہ یہ سب حرام ہے کوئی حق نہیں کونتا کہ کوئی کسی کا ایک پائی بھی دے کوئی حق نہیں کونتا کہ کوئی آدمی دوسرے پہ تہمت لگائے غیبت کرے کیا چیز ہے معاذ اس لیے نمازیں روزے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل کام نہیں آئیں گی قیامت میں کاٹ کے دے دیں گے جس نے بھی کسی مسلمان کی عزت برباد کی کسی بھی مسلمان کی غیبت کی کسی کی چگلی کھائی اور پیسے کا لینا تو بہت ہی بری بات اسی لیے تو حنفیہ نے مالی جرمانہ نہیں رکھا مالی جرمانہ جو ہے نہیں رکھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مزاق میں بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لینا بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ چلتے ہیں لاٹھی تو آپ نے مزاق میں بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لینا منع فرما دیا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك